الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وآله وصحبه أجمعين. محترم بزرگو اور عزیز بھائیو، آج کی گزارشات کے لیے عنوان تو یہ تجویز کیا گیا ہے کہ فتنہ و فساد اور رہزنی یا ڈاکہ زنی کے بارے میں قرآنی تعلیمات سے ہم سب آگاہ ہوں. لیکن ہمارے ایک محترم نمازی جو خاصی دور سے بہت محبت سے مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں، ان کو اس پر اصرار رہا کہ رجب کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی. اس لیے چند باتیں ماہ رجب کے بارے میں عرض کرنے کے بعد پھر وقت بچا تو اس عنوان پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. ماہ رجب ان چار مہینوں میں سے ہے جنہیں حرمت والے مہینے قرار دیا گیا ہے. اس ماہ میں مسلمانوں کی تاریخ کے حوالے سے کئی ایسے واقعات پیش آئے جو ہماری تاریخ میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. مثلا ماہ رجب سن 2 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد بیت المقدس کی طرف اللہ تعالی کی جاری کردہ ہدایات کے تحت رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالی نے مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے 16-17 ماہ بعد سن 2 ہجری رجب کے مہینے میں تحویل قبلہ کا حکم ارشاد فرمایا اور فرمایا: وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ. عجیب الفاظ ہیں، ذرا ان پر غور کیجیے. اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس قبلے کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اس قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم بھی آپ کو ہم ہی نے دیا تھا. اگرچہ وہ حکم صریح وحی کی صورت میں قرآن کریم میں کہیں مذکور نہیں ہے، لیکن معلوم یہ ہوا، قرآن کی آیت سے ہی یہ معلوم ہوا کہ یقیناً قرآن کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رہنمائی وحی کی صورت میں ہوتی رہی، جس کو قرآن نے مینشن بھی کیا ہے اگرچہ وہ وحی قرآن میں مذکور نہیں، وہ وحی حدیث کی صورت میں موجود ہے. چنانچہ فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، وہ قبلہ جس کی طرف آپ رخ کر کے آپ نماز پڑھ رہے تھے ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا، الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، کہ ہم یہ واضح کریں کہ کون ہے جو رسول کی مانتا ہے اور کون ہے جو اپنے عقلی دلائل پیش کر کے رسول کی اتباع سے اعراض کرتا ہے. اصل دین ہے اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلنے کا نام. جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو ادھر رخ کرنا ہی دین تھا، اور جب اللہ کے حکم سے آپ کو بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو اب ادھر نماز پڑھنا ہی یہی دین. اسی طرح ماہ رجب سن 2 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے کیا. نکاح کا خطبہ بھی خود پڑھا اور نکاح کے گواہوں میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نکاح کا ایک رکن ہے اور 2 شرطیں ہیں. رکن ہے ایجاب اور قبول. ایجاب مین آفر اور قبول مین ایکسیپٹنس. یہ نکاح کا رکن ہے اور نکاح کی 2 شرطیں ہیں. ایک ہے 2 عاقل بالغ مسلمان مردوں کا گواہ ہونا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے گواہ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، اور چند وہ جلیل القدر صحابہ ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس تقریب میں بلایا. اسی طرح سن 2 ہجری رجب کے مہینے میں مصر اور اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس قبطی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خط ملنے پر، جو آپ نے ان کو خط بھیجا تھا کہ آپ اسلام قبول کریں، دعوت اسلام ان کو دی تھی خط کے ذریعے سے، انہوں نے خط کا بہت احترام کیا، اگرچہ بات نہیں مانی لیکن خط کے جواب میں چند تحفے بھیجے، سب کا ذکر نہیں کرتا. 1000 مثقال سونا ہدیتاً پیش کیا بھیجا. یعفور نامی ایک گدا اور دلدل نامی ایک خچر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً بھیجا سواری کے لیے. 30 عدد مصر کے بہت نفیس کپڑے، بہت عمدہ شہد، لکڑی کی ایک شامی سرمیدانی، کنگا اور آئینہ بطور ہدیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. سن 8 ہجری میں ماہ رجب کی سن 8 ہجری میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کے ہمراہ قریش کے ایک تجارتی قافلے اور بنو حنینہ کے مقابلے کے لیے ساحل سمندر پر بھیجا. یہ سریا سیف البحر اور سریا الخب کے نام سے مشہور ہے. سیف البحر تو اس لیے کہ ساحل سمندر پر تھا, اور سریت الخبت اس لیے کہ خبت درختوں کے پتوں کو کہتے ہیں. صحابہ کا زاد راہ ختم ہو گیا اور درختوں کے پتے جھاڑ کر کھا کھا کے گزارا کرنے لگے, حتیٰ کہ جبڑے زخمی ہو گئے. تو اللہ کا کرنا دیکھیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے اس لشکر کو غیبی مدد کرتے ہوئے ایسی زبردست مدد کی کہ سمندر سے عنبر نامی ایک مچھلی سمندر کے پانی نے کنارے پہ گرا دی, اور یہ مچھلی بہت بڑی مچھلی تھی, وہیل مچھلی کی بہت بڑی کوئی قسم تھی. 300 افراد ایک مہینے تک اس مچھلی کو کھاتے رہے, اور عنبر مچھلی کی پسلی یوں کھڑی کرنے کا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حکم دیا, تو طویل قامت صحابی قیس بن سعد بن عبادہ کو سب سے لمبے اونٹ پر بٹھا کر نیچے سے گزارا گیا, پھر بھی وہ بے تکلف گزر گئے, ان کا سر اوپر ہڈی کو نہیں لگا. حضرت ابو عبیدہ نے مچھلی کے آنکھ کے گڑے میں لوگوں کو بیٹھنے کا حکم دیا تو 13 آدمی وہاں بیٹھ گئے. اللہ نے انتظام کر دیا غیبی. کچھ گوشت یہ مدینہ منورہ میں بھی لے کے آئے, چونکہ عربوں کے ہاں گوشت کو خشک کرنے کا رواج تو بہت شروع سے تھا, اور مچھلی میں تو خون چونکہ ہوتا نہیں ہے, اس کا گوشت بہت آسانی سے خشک ہو جاتا ہے. سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا, شام کے قریب مشہور جگہ کا نام ہے. جیش العسرہ اس کے لیے تیار ہوا, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیچھے شہری نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو نائب بنا کر چھوڑ کے گئے. سن 14 ہجری اسی رجب کے مہینے میں دور فاروقی میں حضرت خالد ابن ولید کی قیادت میں دمشق فتح ہوا. اسی طرح رجب کے مہینے میں سن 16 ہجری میں دور فاروقی میں جنگ یرموک پیش آئی. اسی طرح رجب کے مہینے میں مسلمانوں کی تاریخ کے بڑی نمایاں شخصیات کا انتقال ہوا. چنانچہ 15 ہجری رجب کے مہینے میں حضرت سعد ابن عبادہ جو بڑے رئیس انسان تھے, 20 ہجری میں حضرت اسید ابن حضیر, اور 43 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے عالم تھے اور مسلمان ہو گئے تھے, اور 45 ہجری میں ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عمر کی بیٹی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ. اسی طرح 45 ہجری میں حضرت زید ابن ثابت جو قرآن کے بکھرے ہوئے اوراق کو دو جلدوں میں محفوظ کرنے والے بورڈ کے سربراہ تھے, اور آج جو ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اس میں ان کی خدمات بہت نمایاں ہیں. اسی طرح 46 ہجری میں حضرت عبد الرحمن ابن خالد, اور 52 ہجری میں حضرت معاویہ ابن خدیج, اور 54 ہجری میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ, اور 60 ہجری میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. 22 رجب سن 60 ہجری حضرت معاویہ کے انتقال کا دن ہے, جو 40 سال حکمران رہے اور 20 سال تو بلا شرکت غیرے اس طرح سے حکمران رہے کہ 10 سال ان کی حکمرانی میں حضرت حسن زندہ رہے, اور 20 سال ان کی حکمرانی کے دور میں حضرت حسین زندہ رہے رضی اللہ تعالیٰ. یقیناً ان محترم ہستیوں کو اس قیادت پر کوئی اعتراض نہیں تھا، تبھی یہ اس دور میں زندہ رہے۔ یہ اس اختلاف کو ختم کرنے یا اس گیپ کو کم کرنے کی کوشش ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا صاحب السری معاویہ بن ابی سفیان، معاویہ بن ابی سفیان میرے ہمراز ہیں، فمن احبہ فقد نجا، جس نے ان سے محبت کی اس نے نجات پائی، ومن ابغضہ فقد ہلاك، اور جس نے ان کا بغض سینے میں رکھا وہ ہلاک۔ جن کے بارے میں فرمایا یاتی یوم القیامتی، وہ قیامت میں اس حال میں آئیں گے کہ علیہ رضاء من نور الایمان، ان پر ایمان کے نور کی چادر ہو۔ جن کے بارے میں فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بھی، اللہ ان کو ہادی بنا مہدی بنا اور ان کے ذریعے سے ہدایت کے نور کو عام کر دے۔ جن کے بارے میں فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب ومکن لہو فی البلاد، اے اللہ ان کو حساب کتاب کا علم سکھا دے، اور اگر کوئی ایسی ان سے لغزش ہو تو تو انہیں معاف کر دینا، اور شہروں میں ان کو تمکن عطا فرما۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی وفات 22 ہجری کو ہوئی۔ یہاں میں عرض کروں کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا تعلق 22 رجب سے کسی حوالے سے بھی نہیں بنتا ہے، وہ نہ اس دن پیدا ہوئے ہیں نہ ان کا اس دن انتقال ہوا ہے، وہ 8 رمضان سن 80 یا 83 ہجری میں پیدا ہوئے، اور شوال 148 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ 22 رجب کو ہمارے ہاں جو حلوے پوڑی پکنے کا رواج ہے، یہ 1906 میں امیر مینائی لکھنوی کے ایک شاعر بیٹے خورشید احمد مینائی نے رام پور میں شروع کیا تھا، اس سے پہلے اس کی کوئی تاریخ نہیں۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی کا پہلو اس رواج سے جھلکتا ہے۔ 27 رجب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے لیے عموماً کہا جاتا ہے، چونکہ سال اور مہینے اور تاریخ کے بارے میں معراج کے سفر کے سال مہینے اور تاریخ کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، میں اتنا عرض کروں کہ سفر معراج بالکل برحق ہے، لیکن اس دن کے بارے میں قرآن اور سنت میں کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو یا رات کو منایا ہو۔ دور نبوی میں یہ رات 13 یا 16 مرتبہ گزری ہے، دور صدیقی میں 2 مرتبہ گزری ہے، دور فاروقی میں 10 مرتبہ گزری ہے، دور عثمانی میں 12 مرتبہ گزری ہے، دور سیدنا علی کرم اللہ وجوہ میں 4 مرتبہ گزری ہے، دور سیدنا معاویہ میں 20 مرتبہ گزری ہے، اور دور تابعین اور تبع تابعین میں متعدد مرتبہ گزری، لیکن کسی نے بھی اس رات کو اس طرح سے نہیں منایا جیسے بدقسمتی سے ہمارے ہاں رواج شروع ہو گیا۔ اس کی کوئی عبادت نوافل کی صورت میں یا اس کا کوئی روزہ متعین کیا گیا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس کی کوئی مثال نہیں۔ ہاں جو تین تحفے اس رات کو ملے ہیں اللہ ہمیں ان تحفوں سے وابستگی نصیب فرمائے. ہم منانے کے پیچھے بہت جلدی پڑ جاتے ہیں حالانکہ بات تو اپنانے کی ہے. تین تحفے ملے, نماز کا تحفہ, ہم دیکھیں کہ اس تحفے کی ہم کیا قدر کر رہے ہیں. دوسرا تحفہ یہ ملا کہ جو شرک نہیں کرے گا اس کی بخشش یقینی ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ ہم کہاں تک اپنے دامن کو شرک سے آلودہ ہونے سے بچا رہے ہیں. اور تیسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ملی جن میں جو تعلیمات ہیں وہ ان آیات پر غور کرنے سے سمجھ آئیں گی. وہ ایک تفصیل ہے جو کسی وقت انشاءاللہ میں آپ سے عرض کروں گا. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو, رجب کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا شروع کر دیتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچائیے تاکہ رمضان ہمیں نصیب ہو. اب ذرا توجہ دیجئے, اسی رجب کے مہینے میں 101 ہجری میں سیدنا عمر ابن عبد العزیز کی وفات ہوئی. اب میں چاہوں گا کہ عمر ابن عبد العزیز کے حوالے سے بھی چند باتیں عرض کروں. دیکھیے, سادگی اختیار کرنا خصوصاً حکمرانوں کو آسائشوں کی زندگی چھوڑ کر سادگی کی طرف آنا کیا ہوتا ہے؟ احتساب اور سابقہ اور موجودہ اصحاب اقتدار یا اصحاب ثروت کا احتساب کیا ہوتا ہے؟ خود انحصاری قوموں میں کیسے پیدا ہوتی ہے اور اقتصادی ترقی کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا کوئی مخصوص اور محدود جواب دینا خاصا مشکل ہے. ہاں, آسان شکل یہ ہے کہ ایک ایسے حکمران کا ذکر کیا جائے, اس کے انقلابی اقدامات کو دیکھا جائے جس نے صرف 2 سال 5 مہینے کے اندر پاکستان سے 10 گنا بڑی مملکت کو اس طرح سے تبدیل کیا. صرف 2 سال 5 مہینے حکمران رہے اور اس مختصر دور اقتدار میں سادگی, احتساب, خود انحصاری اور کرپشن کے خاتمے کے لیے ایسی مثالیں قائم کر دیں کہ قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لیے اور سیاسی قائدین کے لیے مشعل راہ ہے. یہ حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز جو 101 ہجری رجب میں جن کا انتقال ہوا, جن کو امام شافعی اور حضرت امام حضرت سفیان ثوری 5واں خلیفہ راشد کہا کرتے تھے اور جن کو امام احمد اور دیگر ائمہ پہلی صدی ہجری کا مجدد کہتے تھے, عمر بن عبدالعزیز حضرت فاروق اعظم کے خاندان سے ایک خاص نسبت رکھتے ہیں. اقتصاد سے عسکروں کے دور خلافت میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز اپنے خادم اسلم کے ساتھ مدینہ کے نواح میں گشت پر نکلے. صبح ہونے کو تھی کہ ایک مکان سے آواز آئی کہ بیٹی, دودھ میں ذرا پانی شامل کر دو. تو بیٹی نے کہا کہ پانی کیسے ملاؤں, امیر المومنین نے تو پانی سے منع کر رکھا. تو ماں نے کہا ملا لو, امیر المومنین کو کیا معلوم وہ کون سا یہاں دیکھ رہے ہیں. تو بیٹی نے کہا, اما جان امیر المومنین اگرچہ نہیں دیکھ رہے لیکن ان کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ آواز فاروق اعظم نے سنی، واپس آئے اسلم سے جا کے اسلم سے فرمایا کہ جاؤ جا کے معلوم کرو یہ بچی کون ہے جس نے یہ گفتگو کی ہے، اور کیا اس گھر میں کوئی اور مرد بھی موجود ہے یا نہیں. واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک بیوہ عورت ہیں اور ایک ان کی بیٹی ہے جن کا تعلق قبیلہ بنو ہلال سے ہے. بیٹی کا نام، بچی کا نام لیلہ یا قریبہ ہے. حضرت فاروق اعظم نے یہ جاننے کے باوجود کہ وہ قبیلہ بنو ہلال سے تعلق رکھتی ہے، آپ کے قبیلے سے بھی نہیں ہے، اور یہ جاننے کے باوجود کہ وہ ماں اور بیٹی دودھ بیچ کر گزارا کرتی ہیں، ایک صالح بچی دیکھ کر اسے اپنے بہو بنانے کا فیصلہ کیا اور اپنے بیٹے عاصم سے فرمایا کہ تمہاری اس لڑکی سے شادی کرنی ہے. رشتہ مانگا گیا، شادی ہوئی، اور ابن جوزی مورخ کے بیان کے مطابق اس لڑکی کے ہاں حضرت عاصم سے دو بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن میں سے ایک کا نکاح حضرت عبد العزیز کے ساتھ ہوا، اور ان عبد العزیز کے گھرانے میں اچھا جب نکاح ہونے لگا تو حضرت عبد العزیز نے فاروقی گھرانے میں نکاح کرنا چاہا تو اپنے منشی سے کہا کہ میری پاکیزہ ترین آمدنی میں سے 400 دینار جمع کرو کیونکہ میں ایک پاکیزہ گھرانے میں شادی کرنے لگا. شادی ہوئی اور ان کے ہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. سن 61 ہجری میں یا 63 ہجری میں ولادت ہوئی. بڑے ہوئے تو والد مصر کے گورنر بنے، 20 سال مصر کے حکمران رہے والد. والد نے تربیت کے لیے اپنے بچے کو مدینہ منورہ چھوڑا ہوا تھا اور اعلیٰ درجے کی اساتذہ تربیت کر رہے تھے، اور تربیت کی رپورٹ ساتھ ساتھ والد صاحب کو جاتی رہتی تھی. حضرت صالح ابن کیسان نے ایک دفعہ رپورٹ میں لکھا کہ عبدالعزیز آپ کا بچہ آج نماز میں لیٹ ہو گیا اس لیے کہ وہ اپنے بال سنوارتا رہا اور نماز کا وقت نکل گیا. تو جواب میں گورنر نے لکھا کہ جن بالوں کی وجہ سے اس کی نماز رہ گئی ہے اس طرح سے ان کو صاف کر دیا تھا. بچپن میں رشتے کے نانا عمر بن حضرت عبداللہ بن عمر ان کے پاس جایا کرتے تھے اور والد سے یہ خواہش کرتے تھے، والدہ سے، کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی اپنے چچا جیسا بنوں. رشتے میں اگرچہ وہ نانا تھے لیکن پیار سے نانا ابو کو چچا کہتے تھے. میرا جی چاہتا ہے میں بھی عبداللہ بن عمر اپنے چچا جیسا بنوں. دیکھو بچپن میں جیسا ماحول ہو بچے ویسے ہی بننے کی کوشش کرتے ہیں. اب اداکاراؤں جیسا، انڈین اداکاروں جیسا بننے کی کوشش کریں گے جو ہم نے انہیں ماحول مہیا کیا ہے. کوئی صالح فرد بننے کی کوشش کرتا ہے، یقینی بات ہے ہیروز ان کے ذہنوں میں پیوست ہو جاتے ہیں. ماں پیار سے کہتی کہ بیٹا آگے بڑھو، انشاءاللہ تم اپنے چچا جیسے بنو گے. حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے نواسے عمر کو، عمر بن عبدالعزیز کو سب سے پہلے اپنی مقامی زبان سکھائی، جیسا کہ خیر سے آج کل ہم اپنے بچوں کو جو ہی وہ زبان بولنا سیکھتے ہیں تو اپنی زبان سکھاتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسا ہی ہے، ہم جو ہی بچے بولنا سیکھتے ہیں. ایک بچے کی والدہ خوشی سے مجھے یہ بتانے کے لیے آئی کہ اس کے صرف پورے امتحان میں صرف 2 نمبر کٹے ہیں، ویسے یہ پاس ہوا ہے، سارے 100 نمبر اس نے لیے. تو میں نے کہا وہ کہاں سے کٹے؟ کہ جی اردو میں سے کٹے. حضرت عمر عبداللہ بن عمر نے اپنی نواسے عمر کو پہلے اپنی مقامی زبان عربی سکھائی اور پھر دینی عربی کلچر سے شناسا کیا. سن 85 ہجری میں عبدالعزیز 20 سال مصر کے حکمران رہ کر فوت ہوئے تو عمر بن عبدالعزیز کو وراثت میں بے حساب اونٹ گھوڑے خچر اور مال و اسباب ملا. عبدالعزیز کے ترکے میں کئی سیر صرف سونا تھا، چاندی تو بات کی بات، اس کے علاوہ عبد الملک جو ان کے چچا تھے انہوں نے ان کی شادی اپنی بیٹی فاطمہ سے کر دی. یہ فاطمہ خلیفہ کی بیٹی، خلیفہ کی پوتی اور کئی حکمرانوں کی بہن، یعنی شہزادی۔ عبد الملک کے بعد ولید حکمران بنے، تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، طائف پر مشتمل علاقے یعنی حجاز کا گورنر بنا کے بھیجا۔ آپ ربیع الاول سن 87 ہجری میں مدینہ منورہ میں دارالحکومت، مدینہ منورہ دارالحکومت تھا اس وقت، وہاں آئے اور اس شان و شوکت کے ساتھ آئے کہ 30 اونٹوں پر ذاتی سامان آیا، اہل و عیال اور نوکر چاکر ہمراہ تھے۔ 800 درہم والی قمیص کو بھی کھردری کہہ کر ایک طرف کر دیا کرتے۔ 6 سال گورنر رہے، لیکن اس دوران کسی افسر کو رعایا کے کسی فرد پر ظلم کرنے کی جرت نہیں۔ مدینہ کے 10 فقہا پر مشتمل مجلس شورا بنائی، اس دوران مسجد نبوی کی توسیع کرائی، روم اور مصر سے کاریگر منگوا کے 3 سال تک مسجد نبوی کی توسیع کا کام جاری رہا۔ 6 سال بعد گورنری سے استعفی دے دیا۔ 93 سے 99 ہجری تک دمشق چلے گئے واپس، اور ولید اور اس کے بعد سلیمان ابن عبد الملک نے، سلیمان ابن عبد الملک کا جب دور شروع ہوا، اب ذرا غور کیجیے حضرات، تو عبد الملک، سلیمان ابن عبد الملک نے اپنے انتقال کے بعد انہیں اپنا ولی عہد مقرر کیا، اور یوں یہ عظیم انسان ایسی سلطنت کا حکمران بنا جس کا رقبہ موجودہ پاکستان سے 10 گنا زیادہ تھا۔ برتر اقتدار آتے ہی سادگی کا آغاز اس طرح سے کیا کہ 800 درہم کی قمیص کو کھردری کہنے والا شہزادہ 14 درہم پر مشتمل مکمل لباس پہن کر اپنی کرسی پر بیٹھا کرتا تھا۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ جب خلیفہ ہوئے تو سادگی کو اس طرح سے اپنایا کہ قمیص، پگڑی، قبا، چادر اور جرابیں صرف 12 درہم کی خریدی گئی۔ احتساب شروع کیا، اور سب سے پہلے اپنی ذات سے احتساب، غیر ضروری اشیاء کا جائزہ لیا تو 23,000 درہموں میں وہ چیزیں بکی، 23,000 دینار میں، دینار سونے کا سکہ ہوتا، وہ ساری کی ساری رقم مخلوق میں بانٹ۔ برتر اقتدار آتے ہی جب سلیمان، جو ان سے پہلے حکمران تھے، جو جن کے یہ ولی عہد تھے، ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر 3 لیٹر جاری کیے وہیں بیٹھے بیٹھے۔ پہلا لیٹر یہ کہ مسلمان افواج جس تکلیف دے محاذ پر بلا وجہ حکمرانوں کی ضد کی وجہ سے موجود ہیں، ان کو واپس بلایا تھا۔ غیر ضروری فوجی اخراجات میں کنٹرول شروع ہو گیا۔ دوسرا لیٹر کرپشن کے خاتمے کے لیے کہ اسامہ ابن زید تنوخی، جو مصر کا گورنر ہے، اور اس کا ظلم اور جبر اور اللہ کی حدوں کو توڑنے کی بات مشہور ہے، اس کو میں معزول کرتا ہوں۔ یزید ابن ابی سلمہ، ابی مسلم، حاکم افریقہ، جو اسلام اور ذکر الہی کا مذاق اڑاتا ہے اور ناحق سزائیں دیتا ہے، اس کو معزول کرتا ہوں۔ برتر اقتدار آتے ہی سب سے پہلے کرپٹ ظالم صوبائی گورنروں کو معزول کرنے کا اور ظلم کے خاتمے کا آرڈر جاری کیا۔ پھر دوسرا، سرکاری پروٹوکول کا خاتمہ، اور سرکاری پروٹوکول پر اٹھنے والے اخراجات پر کنٹرول۔ تیسرا لیٹر، اللہ، 3 لیٹر جاری کرنے کے بعد جب سلیمان کی قبر سے اٹھے تو شاہی سواریاں سامنے لائی گئیں اور عرض کیا گیا کہ یہ وہ سواریاں ہیں کہ جو حکمران بھی برسر اقتدار آیا کرتا ہے پچھلے عرصے میں، یہ سب سے پہلے اس کے لیے لائی جاتی ہیں، اور ان پر خلیفہ پہلے دن سوار ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے سیکرٹری سے کہا، مزاحم ان کا نام تھا، مزاحم ضم هذه الى بيت اموال المسلمين، یہ ساری کی ساری سرکاری خزانے میں جمع کرا، اور خود اپنی ذاتی سواری خچر پر سوار ہو کر گئے، خود ذاتی سواری پر سوار ہو کر، حکمران یہاں سوا ارب روپے کا ہوائی جہاز ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے لیے خریدا جا رہا ہے، بھوکی قوم کے وزیر اعلیٰ کے لیے جو بھیک مانگ کر لوگوں سے گزارا کر رہے ہیں، ان کے لیے ایسے خیمے شامیانے اور قالین وغیرہ بچھائے گئے جو پہلی دفعہ بچھائے گئے تھے، آپ نے اپنے سیکرٹری سے کہا مزاحم ضم هذه الى بيت اموال المسلمين، یہ سب سرکاری خزانے میں جمع کراؤ، اور خود سواری سے اتر کر نیا قالین ایک طرف ہٹا کر عام چٹائی پر بیٹھ، جس عمر بن عبدالعزیز کا ہم نام لیتے ہیں، اور منافقانہ زندگی سے ہم گزر رہے ہیں، نام پڑھ کر لے کر عمر ان میں سے کسی ایک کبھی کہیں جھلکتا نظر نہیں آتا، پھر باہر نکلنے کے لیے اٹھے تو سرکاری پروٹوکول کے مطابق سارجنٹ تلوار لیے آگے چلا تو فرمایا ہٹ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میں بھی تمہاری طرح ایک مسلمان ہوں. اگلے روز صدارتی محل یا ایوان صدر میں آئے تو سلیمان کے زمانے کے تمام لباس، خوشبویات وغیرہ جو یہاں موجود تھی ان کو سرکاری بیت المال میں جمع کراتے ہوئے فرمایا نہ یہ ہمارا ہے نہ سلمان کا ہے، یہ سب سرکاری خزانے کا ہے. پھر سرکاری اثاثہ جات کی حفاظت، سرکاری اثاثہ جات جو اسٹیٹ کی مملکت ہیں ان کی حفاظت کا دیکھیے درد. سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے برسر اقتدار آنے کے بعد سابقہ دور میں قومی سرمایہ کو غصب کرنے کی تحقیقات کر کے وہ سرمایہ اور زمینیں جن جن کے پاس تھیں ان سے لے کر واپس سرکاری خزانے میں جمع کرائے، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، اس کا ہیرا ولید نے انہیں دیا تھا، ولید بن عبد الملک، اس کو جو شام سے سرکاری مال میں آیا تھا وہ انگوٹھی اتار کر بیت المال میں جمع کرا دی. اور تاریخ ابن کثیر میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نہ صرف زمینیں اور نقد روپیہ بیت المال میں جمع کرایا بلکہ اپنی بیوی کے زیورات اور قیمتی لباس تک بیت المال میں جمع کرا دی. اپنے قبیلے کے املاک اور جائیدادوں کا محاسبہ کیا اور ان کی تمام ناجائز جائیدادیں اور املاک سرکاری خزانے میں جمع کرائے. پہلے ملکی سطح پر جائزہ لیا اور دمشق کے علاوہ مدینہ، یمن، طائف، مکہ، عراق اور مصر کے جن جن مقامات پر غصب شدہ جائیدادیں موجود تھیں سب کا احتساب کر کے اصل مالکان کے سپرد کی. بلکہ طبقات ابن صاحب میں ہے کہ لوگوں نے جو مال اور سرمایہ وغیرہ اور زمینیں غصب کر رکھی تھی ان سے لے کر سرکاری خزانے میں جمع کرائی، اور سرکاری خزانے کی جو غصب شدہ تھی اوروں کی زمینیں کون کے سپرد کی؟ عوام کے سپرد کی. ابن حزم کو آرڈر جاری کیا کہ لوگوں کے پاس جا کر ان کی شکایات معلوم کرو، اگرچہ بنو امیہ کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، لیکن ہم محاسبہ کرتے ہوئے حکمرانوں کے رشتہ داروں پر اور زیادہ سختی کریں. حتیٰ کہ دیکھیے، حمص کے رہنے والے غیر مسلم ایک ذمی نے ولید ابن عبد الملک کے بیٹے عباس کے خلاف زمین پر ناجائز قبضے کا دعویٰ کیا تو عباس سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا جی ولید نے مجھے زمین عطا کی تھی. ذمی نے کہا میرے پاس تو کاغذات ہیں، میرے پاس تو ثبوت ہے، جس کو آج کل ہم کہہ رہے ہیں کاغذات، رجسٹری ہے، انتقال وغیرہ جس کو آپ کہتے ہیں. تو آپ نے زمین لے کر ذمی کے واپس کی. دمشق کے عیسائیوں نے بنو نصر خاندان کی جاگیر پر گرجے کا مقدمہ کیا تو آپ نے عیسائیوں کو متعلقہ زمین کے ساتھ وہ گرجا واپس کرایا. سلیمان ابن عبد الملک نے اپنی وفات سے پہلے عمبتہ ابن سعید ابن العاص کو 20,000 دینار عطیہ دینے کا لیٹر منظور کیا تھا. یہ لیٹر ساری سرکاری کاروائی کے بعد صرف آخری مہر والے دفتر میں پہنچ چکا تھا. ابن سعید آپ کا دوست بھی تھا, وہ آئے اور انہوں نے لیٹر لینا چاہا اور کہا کہ اس پر دستخط کیجئے. تو آپ نے فرمایا اتنی بڑی رقم سے تو 4,000 مسلمان خاندان پل سکتے ہیں, میں یہ رقم ایک آدمی کو دے دوں یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا آپ کے پاس بھی تو فلاں فلاں جائیدادیں ہیں. آپ نے اندر سے صندوقچی منگوائی اور ان جائیدادوں کی ایک ایک کاغذ کو یوں پھاڑتے چلے گئے اور کہا یہ سب بیت المال کی ہے. اب بتاؤ کچھ سرائیں جس کو آج کل ہوٹلز کا نام دے سکتے ہیں, ولید کے بیٹے کے نام تھی, اس نے ولید کی طرف سے جاری شدہ ایک وہ کہہ لیجیے الاٹمنٹ لیٹر دکھایا. تو آپ نے فرمایا بمبائی جگنی آن کا سجل اور بھائی صرف ولید کا لیٹر کافی نہیں ہے, واپس کرا کے مسلمانوں کے سپرد کی. ناجائز سفارش کا خاتمہ کیا, ذرا غور کیجیے, سگی پھوپھی ایک دن سفارش کرنے کے لیے آئی اور اللہ اکبر, تو دیکھا کہ ریاست کے کام سے جو ہی فارغ ہوئے ہیں تو گھر کا چراغ منگوا لیا ہے, اسٹیٹ کا چراغ بجھا دیا, گھر کا چراغ منگوایا. اندر آئی دیکھا کہ دو روٹی کے ٹکڑے نمک اور زیتون کے ساتھ کھا رہے ہیں. پھوپھی نے کہا ہم خاندانی شاہی خاندان کے لوگ ہیں, ہماری تنخواہ جاری کرو. خدا را ذرا غور کرو ہم کس کرپ دور سے گزر رہے ہیں. آپ نے انگیٹھی عمر ابن عبد العزیز نے انگیٹھی منگوائی, کوئلے سے تہکتی ہوئی انگیٹھی, اس میں دینار ڈالا, بالکل جب تپ گیا تو دینار کو چمٹے سے پکڑ کر گوشت کا ٹکڑا منگوایا اور اس پر رکھا. جب دینار اس پر رکھا تو گوشت جل گیا. کوپی نے حیرت سے یہ پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو فرمایا کہ کوپی جان اگر آپ چاہتی ہیں کہ ناجائز پیسہ آپ کو دوں اور جسم میرا جلے تو پھر آپ کی مرضی ہے. پھوپھی یہ جملہ کہہ کر واپس چلی گئی کہ عمر فاروق کے خاندان میں شادیاں کرو گے تو پھر ایسی ہی حق پیدا ہو. کیا جملہ ہے, اب شور نہ بچاؤ خبر کرو. سرکاری اخراجات کو کنٹرول کیا, اس طرح سے سرکاری اخراجات گھٹائے کہ ان کا ملازم ابو امیہ اپنی مالکن سے کھانا لینے کے لیے آیا تو انہیں روٹی اور پیاز دال جس میں پیاز بھی گھوم رہا تھا وہ دیا. تو وہ آگے سے کہنے لگا کل یوم نادر, ہر روز مسمدی دال, آپ کی زبان میں نے ترجمہ کر دیا, ہر روز مسور کی دال. تو مالکہ نے جواب دیا یا انیا ہر سہام مولا, اے بیٹے تیرا آقا بھی یہی کھانا کھاتا ہے. سرکاری اشیاء کے استعمال میں اتنے محتاط تھے کہ ایک بار آپ کے دوست عمارہ نے ان کے لیے کھجوروں کے دو ٹوکرے سرکاری ڈاک کے گھوڑوں پر لاد کر بھجوا دیے. آپ نے لانے والے سے پوچھا کہ تم نے سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کی ہے؟ اللہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بعض الفاظ کہہ رہا ہوں, سرکاری گھوڑے استعمال کیے ہیں؟ جی بالکل. فرمایا بازار میں فروخت کر کے پیسے سرکاری خزانے میں جمع کراؤ. ایک شخص نے وہی ٹوکرے جو بک گئے تھے دوبارہ خرید کر ہدیتاً پیش کیے، پھر بھی پہچان لیے، ایک ٹوکرا ملازمین کو دیا، دوسرا گھر میں بھجوایا، لیکن پھر اس کی قیمت معلوم کر کے سرکاری خزانے میں پلے سے جمع کرائے۔ لبنان سے شہد کی خواہش، لبنان میں شہد اچھا ہوتا تھا، خواہش کا ویسے ایک دن اظہار کر دیا کہ لبنان کا شہد ہو تو بڑا لطف آئے، بیوی نے سن لیا۔ انہوں نے ابن مادی کرم کو جو لبنان کے گورنر تھے، ملازم کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ شہد بھیجو تو اچھا ہے، تو شہد آ گیا۔ آپ نے کہا یہ کیسے آیا ہے؟ سارا قصہ سن کر سارا شہد بازار بھیج کر بکوا دیا اور رقم سرکاری خزانے میں جمع کرا دی، اور گورنر کو خط لکھا کہ خبردار آئندہ ایسا نہیں کرنا ورنہ میں کبھی تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں۔ سرکاری ٹرانسپورٹ کو استعمال کرنے میں احتیاط۔ اللہ اکبر، سیب بیت المال کے لیے آیا تو بچے نے سیب اٹھا لیا، چھین کر سیب واپس وہاں رکھوایا اور فرمایا جب تم جب میں بچے سے سیب چھین رہا تھا تو میں اپنے دل کو چیر رہا تھا، لیکن مجھے ایک دم خیال آیا کہ عمر کہیں ایک سیب مسلمانوں کا مال لے کر قیامت میں رسوا نہ ہو جائے۔ سینکڑوں مثالیں کس طرح سے سرکاری اخراجات کو کنٹرول کیا اور کس طرح سے غیر ضروری اخراجات ختم کیے۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز، بڑوں کا احترام کرنے والے، جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، میں کئی باتیں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ وقت محدود ہے، جب رخصت ہونے لگے 40 سال کی عمر میں، 2 سال 5 مہینے حکمران رہنے کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو اپنے بیوی سے اور اپنے برادر ان لا مسلمہ ابن عبد الملک سے کہا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے پاس بہت کوئی مخلوق بہت کثرت سے آ رہی ہے جو نہ انسان ہے نہ جن ہے۔ آپ کی موت پر اپنے تو غمگین ہوئے ہی، روم کے حکمران عیسائی نے جب یہ پتا چلا کہ عمر بن عبد العزیز فوت ہو گئے ہیں تو تخت سے نیچے اتر آیا اور چٹائی پر بیٹھ گیا اور زاروں قطار روتے ہوئے اس نے کہا کہ آج زمین کو انصاف سے بھرنے والا ایک حکمران دنیا سے اٹھ گیا ہے، اور اس نے یہ تاریخی جملہ کہا، تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا اگر عیسیٰ مسیح کے بعد کوئی شخص مردوں کو زندہ کر سکتا تو وہ یہ عمر ابن عبدالعزیز کو۔ میں اس راہب کو پسند نہیں کرتا جو دنیا سے قطع تعلق کر کے عبادت خانے میں جا بیٹھے، میں اس راہب کو پسند کرتا ہوں جو دنیا کو اپنے قدموں تلے رکھتا ہو پھر بھی راہبانہ زندگی بسر کرتا ہے۔ ایک عیسائی راہب سے اپنی قبر کے لیے زمین خریدی اور اسے کہا کہ 1 سال کے بعد اس زمین پر ہل چلا دینا، کہیں میری وجہ سے زمین غلے سے نہ رکی رہے۔ لیکن سال گزرنے کے بعد اس نے کہا عمر بن عبدالعزیز جیسے انسان کی قبر لوگوں کے لیے نشان رہنی چاہیے۔ یہ تھے ہمارے حکمران۔ اللہ تعالی ہمیں احساس دے۔ آخر دعوانا Thank you.